وہ لوگ مجبوری سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہر ایک آدمی مراد نہیں ہوتا، لیکن خدا تعالیٰ نے ڈنڈے لگا کے انعامات دے رہے ہیں، پڑھو تاکید کر دیا، مؤثر کر دیا، پڑھنا ضروری ہے، الگ محبت دی، پڑھنا ضروری ہے، کچھ دن نالائق ہو جانتے نہیں ہو کہ اس کی کیا قیمت ہے، بہت سو کر اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا تو اس میں ایک ذرا بھی فائدہ نہیں ہے اور ہم اس فائدے سے مستغنی ہیں، ہم کو کیا معلوم کہ ہم تمہیں کیا دینا چاہتے ہیں، تم انتہائی نالائق اور نا سمجھ اور نا شکر، یہ بھی ان کا احسان ہے کہ مؤثر کر دیا کروا دیا اس قیام اللیل کا مزہ لینا چاہیے، تراویح یہ ہے قیام اللیل، ثابت ہے حدیث پاک سے کہ جو نماز عشاء کی فرض کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھی جائے گی فہو قیام اللیل، یہ پورا قیام اللیل کا مزہ لو اس کے اندر، چاہے وہ سورت تراویح ہو، چاہے قرآن پاک کا پڑھنا ہو، چاہے کوئی، اسی لیے میرا تو ذوق یہی ہے کہ 29 شب کو ختم کیا جائے تاکہ روزانہ تھوڑا 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 قرآن شریف بشاشت سے سن سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تراوی تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اگر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کی حلاوت، اس کی لذت، قیام اللیل کے اندر وہ مزہ تو جب ہے جب ٹانگیں تھک رہی ہوں، چور 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 ہو آدمی، پھر خدا کے وضو کھڑا ہے، پھر ٹکرا ہے، پھر سجدہ ریز ہو رہا ہے، تھکن سے چور ہے پھر بھی محبت سے مجبور ہے، اس میں تو جو مزہ ہے تو پھر وہ کہاں اور چیز میں مزہ ہے، مزہ لینا چاہیے نماز کو، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، ہاتھ باندھنے کی، جھکنے کی، سر رکھنے کی، چاہے مختصر ہو تراوی لیکن اس میں مزہ لینا چاہیے، قیام اللیل کا مزہ ہو یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پے در پے کھڑے ہو رہے ہیں، جھک رہے ہیں، بار بار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، بار بار قیام کر رہے ہیں، بار بار جھک رہے ہیں، بار بار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور دبے کھڑے ہیں، جھکے پڑے ہیں، دبے پڑے ہیں، اس کا مزہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد، فضائل رمضان سے اعتکاف اور لیلۃ القدر اور عیدین سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی، ایک ملائکہ کی جس کے متعلق آیات ذیل میں تذکرہ ہے، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، دوسری گواہی انبیاء علیہ الصلات والسلام کی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تیسری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے، وجیء بالنبیین والشہداء، اور چوتھی آدمی کی اپنے اعضاء کی گواہی جس کے متعلق ارشاد ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم الآیہ، اور الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم، اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا، سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیت کے شروع میں دیا گیا، چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا، یہ حق تعالی شانہ کا غایت درجہ لطف کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف اور انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیئات سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب تو ہلاکت کا وقت قریب ہی آ گیا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالی ہوگا کہ میں نے جس طرح دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی، تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور سب معاف ہے۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور بھی سینکڑوں روایات سے مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادہ قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر ہی دی جائیں گی اور پردہ پوشی فرمائی جائے گی، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائے۔ اور ایک عمل ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا، لیلۃ الجائزہ۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ، عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے گا اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی فتنہ اور فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص پانچ راتوں میں عبادت کے لیے جاگے، اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ یعنی آٹھ ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی نو ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النہر یعنی دس ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور شب برأت یعنی پندرہ شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ پانچ راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں، اور غرہ رجب کی رات، اور نصف شعبان کی رات۔ موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے حضرت والا کا واعظ حاضری کا خوف پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ غرض ہم میں جو بجائے ایثار کے کشاکشی اور لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی وجہ وہی خواہش نفس کی تابعداری ہے، یہی باہم اتفاق نہیں ہونے دیتی۔ آج کل سب نے یاد کر لیا ہے اتفاق اتفاق اتفاق، یہ خبر نہیں کہ اتفاق ہوتا کیسے ہے۔ اتفاق ہوتا ہے خواہش نفسانی روکنے سے۔ غرض ساری برائیوں کی جڑ خواہش نفسانی ہے، اور یہی روکنے کی چیز ہے۔ اس نقطے کو سبھی نے سمجھا، حتیٰ کہ حکام میں ان لوگوں نے جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو، حاکم بعض کاموں سے روکتا ہے اور بعض کی اجازت دیتا ہے۔ وہ جن کاموں سے روکتا ہے وہی تو ہیں جن کو لوگ کرنا چاہتے ہیں، مگر حاکم کے نزدیک نقصان کا باعث ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی مصلحتوں کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر حاکم نہ روکے اور آزاد چھوڑ دے کہ جو جی چاہے کرو، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ دنیا کے انتظاموں کو بھی دیکھ کر یہ بات صاف نکلی ہے، خواہش نفسانی روکنے ہی کی چیز ہے۔ تو اپنے گھر میں بیوی کو کیوں روکتے ہو؟ اس کو تو ہر طرح سمجھاتے ہو کہ زیادہ زیور فضول ہے، پوشاک میں زیادہ تکلف سے کیا فائدہ، مگر اپنے نفس کو نہیں روکتے۔ پابندی وہ چیز ہے کہ کسی کو اس سے چارہ نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو عقل مند ہیں وہ اختیار سے کرتے ہیں، اور کم عقل زبردستی پابند بنائے جاتے ہیں۔ آپ نفس کو بالکل کسی طرح آزاد نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، قانون کی وجہ سے تو تم نے خواہش نفس کو چھوڑ دیا، اور اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں چھوڑتے، یہ کیا غضب ہے؟ یعنی اگر ملکی قانون کی روح سے کسی بات کی ممانعت ہو جائے تو ایک بھی بہانہ باقی نہ رہے. اور اللہ میاں کا اگر کسی کام کو منع کریں تو اس میں بہانے نکالے جائیں اور ضرورتیں ثابت کی جائیں. قانون کے مقابلے میں ضرورتیں کہاں چلی جاتی ہیں. افسوس اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی مصلحت کی برابر بھی نہ ہوئی. حالت یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت اگر کہے کہ رات بھر کھڑے رہو تو کر گزریں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عشاء کی نماز بھی بھاری ہے ایک شخص کا قصہ کہ ایک بزرگ ہیں جن پہلے حالت ایسی ہی تھی بعد میں بزرگ ہوئے. وہ یہ کہ عورت سے عشق تھا, بڑی آرزوؤں کے بعد ایک دن شام کو کہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور صورت یہ تھی کہ کھڑکی کے نیچے بات کرنے کھڑے ہوئے تھے. ایسے ماہ ہوئے کہ تمام رات گزر گئی. جب مؤذن نے صبح کی اذان دی تو کیا کہتے ہیں, بھلے مانس تجھے بھی آج ہی عشاء کی اذان سویرے کہیں رہ گئی تھی. کسی نے کہا, جناب خبر بھی ہے صبح ہو گئی. منہ پھیر کر دیکھا تو واقعی صبح تھی. دل پر اثر ہوا, بہت روئے اور ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی. اس خیال کو چھوڑا, پھر صاحب کمال ہوئے اور سبھی کچھ ہوا. غور کریں تو آج کل اللہ میاں کے حکموں کی اتنی بھی قدر نہیں جتنی کہ ایک قصبی کے حکموں کی ہے. اللہ میاں کے حکم کیسے ہی آسان اور سراسر مفید اور حکمت بھرے ہوں مگر دشوار معلوم ہوتے ہیں. اگر قصبی انہی حکموں کو کہے جن کو اللہ میاں نے فرمایا ہے تو کچھ تکلیف نہ رہے, بلکہ اگر کبھی ان حکموں کو بھی کہے جو اللہ میاں کے خلاف ہیں تب بھی دشوار نہ ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ حکم اپنی ذات میں دشوار نہیں, صرف محبت کی کثر ہوتی ہے. مسلمانوں کی شان تو یہ تھی کہ اللہ میاں کے سامنے ایسا ہوتا جیسے قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں, اور غیر کے سامنے لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا. انصاف کی بات ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے بندے پر کس قدر انعام اور فضل ہوتے ہیں. مسلمانوں کی شان تو یہ تھی کہ اللہ میاں کے سامنے ایسا ہوتا جیسے قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں, اور غیر کے سامنے لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا. انصاف کی بات ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے بندے پر کس قدر انعام اور فضل ہوتے ہیں, اور خلقت کی طرف سے خاک بھی نہیں ملتا. ظاہر ہے کہ اپنے انعام دینے والے کے سامنے نرم ہونا چاہیے. کیا آپ جیسے عاجز بلکہ دشمن کے سامنے کیا غضب ہے کہ اللہ میاں کے ہاتھ میں تو ایسے نہ ہو, اور ہوں کس کے ہاتھ میں, نفس کے. حالت یہ ہے کہ بت پرستی کو منع کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر شخص کی بغل میں بت ہے. ظاہری بت پرستی پر طرح طرح کے طعنے کیے جاتے ہیں اور ان کو احمق بتایا جاتا ہے, اور خود باطنی بت پرستی میں مبتلا ہے. اور عقل مندی کا دعویٰ ہے, کسی نے ایک بت کو پوجا, کسی نے دوسرے کو. جہاں ظاہری بت پرستی چھوڑی, باطنی بھی چھوڑ دو. اپنی باغ نفس کے ہاتھ میں مت دو, احکام الہی کے سامنے سر جھکاؤ. تابعداری تو وہی ہے کہ آدمی اپنے ارادے کو چھوڑ کر دوسرے کے ارادے کے تابع ہو جائے. دیکھ لیجیے قانون کے سامنے کیا حال ہوتا ہے کہ اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی ہے اور حاکم کا حکم ماننا ہوتا ہے. تابعداری کرنے کی دو چیزیں تھیں, عقیدے اور عمل. عمل میں تو یہ گنجائش نکال لی گئی کہ ہم مجبور ہیں اور یہ حکم مصلحت وقت کے موافق نہیں ہے, مگر اب عقیدوں میں بھی نفس کی خواہش کو بڑھانے لگے ہیں. اور یہ حالت ہے کہ عمل کو پہلے ضروری تو سمجھتے تھے مگر تکلیف جان کر اس کے ادا کرنے میں قصور تھا, اب ان کی ضرورت ہی ذہن سے اڑ گئی ہے. ایک صاحب فرمانے لگے کہ دین میں جو کچھ حارج ہے, یعنی حرج کرنے والا, وہ نماز ہے, نعوذ باللہ. غیر مذہب کے بہت سے آدمی اس وقت میں اسلام لانے کو تیار ہیں مگر یہ خیال مانے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی, پانچ وقت کی پابندی سر پڑے گی. اگر مولوی لوگ نماز کی قید اٹھا دیں تو آج ہی دیکھیے کتنے کافر مسلمان بنتے ہیں. نماز ایسی مولویوں کی ہے کہ معاف کر دیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ سود کی ممانعت سے مفلسی آ گئی, دوسری قومیں سود ہی کے ذریعے ترقی کر جاتی ہیں. غرض جو جس کو سمجھ میں آتا ہے, اللہ کے حکموں میں اصلاح کرنے کو تیار ہے, صلاح دینے کو تیار ہے. یوں کہو کہ اللہ میاں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم سے رائے لے کر کیوں حکم مقرر نہ کیے تھے, ہم لوگوں کا کیا حال ہے. عقیدوں میں یہ حال ہے, اعمال میں یہ حال, صورت میں آزادی, آمدنی میں حلال اور حرام کی خبر نہیں. اعمال میں یہ حال, صورت میں آزادی, آمدنی میں حلال اور حرام کی خبر نہیں. زمیندار طرح طرح کی ناجائز آمدنی لیتے ہیں, خرید و فروخت میں سود کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کی پرواہ نہیں. جو چنانچہ آم کی بہار بکتی ہے حالانکہ ابھی آم کا پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ بیع یعنی یہ خرید باطل ہے، ناجائز ہے. بیع باطل میں مال خریدار کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کا لوٹانا واجب ہے، اور جب تک بھی خریداری کا سلسلہ چلے گا کسی کی ملک نہ ہوگا، گناہ ہوتا چلا جاتا ہے. غلط معاملات کی صفائی کی طرف بالکل خیال نہیں. زبان غیبت اور طعنے میں مبتلا، دل حرص اور طمع میں گرفتار. وہ مثل ہے کہ اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں. ایسے ہی ہم لوگوں کی حالت ہے، ظاہر کی طرف دیکھیے وہ ٹھیک نہیں، باطن کی طرف نظر کیجیے وہ درست نہیں. حالانکہ حق تعالیٰ نے صرف احکام ہی نہیں اتارے بلکہ ایک اتنا بڑا نبی بھیج کر یہ بتا دیا کہ اس نمونے کے ہو کر آؤ، مگر اس رحمت کی کیا قدر ہوئی، ہم کس قدر نمونے کے موافق بن کر آئے. غور کیجئے کہ اگر درزی کو اچکن سینے کے لیے دو اور وہ ساری اچکن بہت ٹھیک اور خوبصورت سے جس میں بالکل جھول تک نہ ہو، مگر ایک آستین کو چار انگل چھوٹا کر لے تو کیا آپ اس کو لے لیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ درزی کے سر پر ماریں گے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو قیمت لینے پر بھی کفایت نہ ہوگی، کچھ جرمانہ لیا جائے گا. حالانکہ نمونے سے صرف چار انگل خلاف ہے، یہاں نمونے سے چار انگل بھی موافقت نہیں ہے. اللہ میاں کا تو حکم یہ تھا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ میاں تم کو دوست رکھیں گے. حدیث میں آیا ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کو اختیار کرو، یہ نمونہ جس کے موافق ہو کر ہمیں آنا چاہیے. افسوس مسلمانوں نے ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا، جو وضع بتائی اس کے خلاف وضع تراشی، نکاح وغیرہ میں نئی نئی رسمیں رواج دیں، اخلاق و عادات نئے اختیار کیے، اب عقیدوں میں بھی تراش خراش ہونے لگا، اور پھر لطف یہ کہ دعویٰ تابعداری کا ہے. معلوم نہیں کہ تابعداری کس چیز کا نام ہے. اگر کوئی واقف کار ایسے لوگوں کو دیکھے تو کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ قوم اس نبی کے گروہ میں ہونا تو درگنار، اب تو اس گروہ کے لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اس گروہ میں دنیا کی ترقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا نمونہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سنت و شریعت کا پابند بنائے. اللہ ہماری پوری زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈال دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، غفلت کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجئے، تمام مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو جذب فرما لیجئے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اللہ خصوصاً فلسطین اور غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ کر خاموش تماشائی بنی ہے. اے اللہ ہماری بےحسی کو، غفلت کو دور فرما دے. اللہ اپنا اپنے حصے کا کام پوری مستعدی اور مستند اور تندہی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہماری شامت عمل سے کل کہیں یہی حال ہم پر نہ ہو جائے، جو ہماری دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ وبال ہم پر بھی آ جائے، دشمن ہم پہ بھی چڑھ دوڑے، وہ وقت قریب معلوم ہوتا ہے اگر ہم نے توبہ نہ کی. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ، ہر غیروں کے طریقے کو چھوڑنے کی توفیق دے، ہر رسم کو چھوڑنے کی توفیق دے. اور اے اللہ ہم سب کو پورا اپنا 100% تابعدار اور اللہ اپنی محبت والا، اپنی خشیت والا دل عطا فرما دے. 100% ہم سب کو تابعدار بنا دے، اللہ والا بنا دے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. اللہ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اے اللہ تمام لوگوں کی انسانیت کے دل آپ کی مٹھی میں ہیں، اے اللہ آپ چاہیں تو ان کے دل بدل سکتے ہیں. اللہ ہم اول آپ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قلوب کو بھی دین پر استقامت نصیب فرما دیجئے، اور اللہ ان ظالم لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے دیجئے، توبہ کی توفیق دے دیجئے، اور اللہ ان کو اس ظلم سے باز رہنے کی توفیق دیجئے، رجوع کرنے کی توفیق دیجئے، اور دین اسلام سے سرفراز فرما دیجئے. اور جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان کو چن چن کر ذلتناک موت اور شکست سے دوچار فرما دیجئے. اے اللہ ان کو ذلتناک موت اور شکست سے دوچار کر دیجئے. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیجئے, ایسا ذلیل کر دے اے اللہ کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو, کوئی تھوکنے والا نہ ہو ان کے اوپر. اے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل فرما دے. اے اللہ ان کی طاقتوں کو, ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے, ان کے بیڑوں کو غرق کر دے. اے اللہ ان کے بیڑوں کو غرق کر دے, بہت ہی ذلیل و خوار کر دے, ان کو کوڑی کر کے مار دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم. برحمتک یا ارحم الراحمین. نماز پڑھی کرو.